برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں الحمدللہ کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر ہم نے تقریباً غزوہ تبوک واقعات جیسے سیرت کے دوہرائے۔ غزوہ تبوک کی واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو راستے میں 14 منافقین کے نام جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو بتلا دیے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مسجد ضرار جو بنی تھی منافقین کی سازش سے، جسے بنی عامر ایک شخص سے یہودی تھا جس نے منافقین مدینہ سے رابطہ کیا کہ اب مسلمانوں پر سے براہ راست کھل کر ٹکر لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اب حل یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر مسلمان کہلا کر، مسلمان کر، مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسے ایسے نقصان پہنچائیں کہ پھر ایک دفعہ ان کی قوت اور شان جو ہے وہ ختم ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مرکز ہو، تو تم لوگ مسجد بنا لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا افتتاح کراؤ، اور میں کچھ عرصے کے بعد اس مسجد میں بطور خطیب اور بطور امام پہنچوں گا، اور پھر میں وہاں بیٹھ کے سازشوں کو کنٹرول۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپسی میں تشریف لائے تو آپ نے مالک بن دخشن کو حکم دیا کہ فوراً جوانوں کا ایک دستہ لے کر جاؤ اور مسجد کو توڑ دو۔ پر اللہ نے قرآن پاک میں بھی وہ آیات نازل فرمائی کہ من الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مسجد بنائی لیکن مسلمانوں کو ملانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، ورنہ اللہ نے جو مساجد بنائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ 5 دفعہ آدمی ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ہفتے میں محلے کے لوگ جو ہیں جمعہ والے دن جڑ جائیں، اور پورا علاقہ جو ہے وہ عید کے دن پہ جڑ جائے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں، ان میں اجتماعیت پیدا ہو، ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، اور 5 دفعہ دن میں ان کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا جائے۔ لیکن انہوں نے تو بنائی ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے مسجد کا بنا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی ملا کہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ اس نیت کے ساتھ مسجد بنائے تو اس کو وہ مسجد کا احترام حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ مسجد بھی توڑ دی گئی، اور اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرمایا، اور اس کے بعد 36 منافق ہیں جن کا حضور نے نام لے لے کے فرمایا کہ اخرج یا فلان، کہ فلان تم بھی منافق ہو، نکل جاؤ۔ تو یہ منافقوں پر اتنی کاری ضرب لگی کہ پہلے 14 آدمی کا راز پکڑا گیا، 36 آدمیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلا دیے، مسجد ضرار کا منصوبہ بھی ان کا خاک میں مل گیا اور مسجد کو بھی توڑ دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی ضرب تھی منافقین پر کہ یہود تو پہلے نکل چکے تھے مدینہ منورہ سے، اب جو ان کے بچے کھچے منافقین تھے ان کی بھی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ اور اسی سب میں آ کر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی مر گیا۔ انہوں نے کہا اب کیا جینا ہے، اور یہ ابن ابی ابن سلول وہ ہے کہ جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور یہ سب سے بڑا یعنی وہ سمجھے کہ منافقین کا جو ہے وہ سردار تھا، اور یہی وہ آدمی تھا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی، یعنی یہ سب سے بڑا قبیلہ۔ لیکن جب آپ کو بیماری کی اطلاع ملی تو حضور عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا جب یہ مر گیا ہے تو مجھے اطلاع دو. آپ نے اپنا قمیص مبارک جو کہا اس کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا, اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میرے اس قمیص میں اس کو کفن دے دو. اصل میں بعض علماء نے اس پر تحقیق کی بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور کے چچا بھی قید ہو پاس, تو ان کا قمیض پھٹ گیا تھا اور کسی کا قمیض ان کو پورا نہیں آیا تھا. بھی عبداللہ ابن ابی نے آ کر قمیض پیش کیا گیا, عبداللہ آپ کے چچا ہیں آپ میرا قمیض دے دیں ان کو پورا آ جائے گا. تو وہ قمیض لے کر حضور نے ان کو دیا تھا, تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس منافق کا احسان مجھ پر رہے اور قیامت والے دن اس احسان کی وجہ سے اس کو رعایت ملے, اس لیے حضور نے دنیا میں قمیض لے لیا. اور جب جنازے پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہ جنازہ نہ پڑھیں, یہ تو وہ ہے عبداللہ ابن ابی رضی اللہ عنہ کی, اس نے احد میں کیا کیا, اس نے غزوہ خیبر کے موقع پہ کیا کیا, اس نے خندق کے موقع پہ کیا کیا, اس نے سید عائشہ کی ابن کے مسئلے میں کیا کیا, آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر 70 دفعہ بھی وقت مانگو اللہ کو معاف نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے عمر میں 70 سے بھی زیادہ مانگ لوں. بہرحال حضور نے جنازہ پڑھا دیا. جنازے پڑھانے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا کہ ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, کہ میرے نبی آئندہ ان کے مرنے پر کسی منافق کی میت پہ جنازہ نہ پڑھائے. ولا تقم علی قبری, نہ اس کی قبر پہ جائیں. انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ تو اللہ کے بھی دشمن اللہ کے رسول بھی دشمن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو تھی وہ قبول ہو گئی. تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ آدمی چاہے حضور پاک قمیض جو حضور کے بدن مبارک ہو, اس سے شان والا کپڑا دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس سے بھی کفن ملے اور آدمی بےمان ہو تو کوئی فائدہ نہیں دے. اسی لیے جیسے کوئی غلاف کعبہ لے جائے, کوئی دعا آیت الکرسی کی چائے ڈال دے, کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اندر ایمان اور عمل صالح نہ ہو. اور یہی وہ لوح ہجری ہے جس میں ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی وفات پا گئی, اور یہی وہ لوح ہجری ہے کہ جس کو مورخین نے عام الوفود قرار دیا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتار وفد آئے. وفد بنی عامر آیا, بنو عامر ایک قبیلہ تھا ان کا وفد آیا. ان کے اندر دو آدمی تھے, ایک کا نام عامر تھا اور ایک کا نام عربد ابن قیس. یہ عربد ابن قیس جو ہے یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا کہ اس کی تلوار کی دنیا میں بڑی دھوم تھی. کبھی یہ بڑا فن تلوار سے, کیونکہ تلوار چلانا بھی ایک فن ہے, لکڑی چلانا بھی ایک فن ہے, بندوق چلانا بھی ایک فن ہے. آج کل تو خیر دنیا ہی بدل گئی نا, آج کل تو وہ جنگیں ہی نہ رہی, آج کل تو جدید جنگیں ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہے. ریموٹ کنٹرول پہ آپ ایک بٹن دبائیں اور دوسروں کا بلک دبا کر دیں. آج کل تو کوئی نہ بہادر ہے نہ بلچل ہے. آج کل تو جدید وسائل و آلات کی جس کے پاس فرائے نہیں ہے وہ طاقتور ہے, اور نہیں ہے تو کمزور ہے. لیکن اس دور میں نیزہ بازی, تیر اندازی, تلوار چلانا, لکڑی چلانا, ایسے کشتی کرنا, یہ چیزیں بڑی فن سمجھا جاتا تھا. تو یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا اور اتنی بڑی اس کے پاس قوت اور طاقت تھی کہ عرب میں اس کا شہرا تھا. یہ اب بظاہر تو قبیلہ اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے, لیکن ان دونوں نے اب اس میں مشرا کی, عربد ابن قیس نے اور عامر نے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. عامر نے کہا کہ اگر میں ملاقات کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر دوں اور حضور کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے تو تلوار سے حملہ کر دیں. تو یہ آپس میں طے کر کے آ گئے. قبیلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے ابھی اسلام نہیں لے آئے, انہوں نے باتیں کرنی شروع کی. اور جناب عامر نے بڑی لمبی لمبی باتیں اور بڑی لمبے لمبے سوال, اور تاکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول رکھے, اور پھر اشارہ کرے عربد کو بھی تلوار سے حملہ کرو. لیکن عربد جو ہے چپ بیٹھے,
ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کچھ نہ ہوا, آخر وہ ملاقات ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی, اٹھ کے چلے گئے. اس نے کہا معافی کا یار تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں کیا کروں, میں جب بھی تلوار پر ہاتھ رکھتا تھا نا حضور کے درمیان اور میرے درمیان تو آ جاتا تھا, اب میں تیری گردن کیسے اڑا دوں؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز میں محفوظ رکھا. اور یہ دونوں جو تھے اور ان کا رات واپس چلے گیا, اسلام نہ لے آئے. یہ دونوں نے آ کر ایک رستے میں بستی تھی بنی سلول کی, عبداللہ ابن ابی کے سلول والوں کی سلولیہ بستی تھی, جس میں انہوں نے قیام کیا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس عامر کو تو تعاون نے پکڑ لیا, اور رات پہ آ کے سلولیہ میں ٹھہرا اور تعاون کی گلٹی نکلی, عذاب ہے اللہ معاف کر. تو اس نے بستی والوں سے کہا کہ فاتونی بفرسی, میرا گھوڑا جلدی لے آؤ, یہ میرے لیے بہت عبرت ناک موت ہوگی کہ میں تاؤن کی بیماری سے تڑپتا ہوا سلولیہ کی بستی میں پڑا ہوں اکیلا مر جاؤں. چلو میں گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں سے تو نکل جاؤں نہ, لیکن آپ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا, گرا مر گیا. اور یہ عامر کی موت اس طرح آئی, اب عربت جو ہے وہ جناب بستی سے نکلا اور گھوڑے کو بگایا کہ کہیں مجھے بھی تاؤن نہ پکڑ لے, میں بھی تاؤن کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آسمان سے بجلی گری اور اس کو جلا کے اسی وقت خاک استر کر گیا, وہ بھی مر گیا. اب بنو عامر قبیلے کو پتہ چلا, انہوں نے کہا بھی جن دو سرداروں نے ثابت کی تھی ان کو تو اللہ نے سزا دے دی ہے, یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے. اس سارے کا سارا قبیلہ واپس آ کے مسلمان ہو گیا. ان کے بعد ایک وفد آیا بنو قین کا, بہت بڑا معروف قبیلہ تھا. ان میں ایک ان کے سردار تھے احنف بن قیس. جب یہ قبیلہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو قبیلے والے تو جناب فوراً دوڑے سیدھے حضور کی خدمت میں, جینا یا رسول اللہ, جینا یا رسول اللہ, سننا یا رسول اللہ, سلام اور اسلام اور ساری باتیں اسلام لے آئے. لیکن احنف بن قیس جو تھے وہ مدینہ منورہ میں اپنے دوست کے مکان پہ گئے, وہاں جا کے سامان اتارا, وہاں جا کے اپنا غسل فرمایا, کپڑے تبدیل کیے, خوشبو لگائی اور تیار ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور بہت خوش ہوئے. حضور نے فرمایا ہاتھ رجل فی الحلم والانا, کہ یہ بندہ ہے جس کے اندر حلم ہے, حوصلہ ہے, صبر ہے. انہوں نے کہا حضور اسی لیے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو جلدی نہ کریں, بلکہ آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں جائیں, سامان رکھیں, اطمینان کے ساتھ غسل کریں, اپنا لباس بدلیں, بدن میں کپڑوں میں خوشبو لگائیں اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حاضر, کیونکہ یہ طریقہ حضور کو بڑا پسند. اور جب مسجد میں حاضر ہوں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ دو رکعت تحیت المسجد ادا کریں. افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ریاض الجنت میں موقع مل جائے, ورنہ جہاں مسجد میں مل جائے, کیونکہ بعض اوقات وہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا یا اتنا رش ہے کہ جگہ نہیں ملتی, کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہوتا ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے اتنے ادب کے ساتھ چلیں کہ آپ کے اپنے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو. یہ نہیں کہ مسجد بھاگ رہا ہے اور شور کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو دوست پوچھ رہے ہیں آپ کس ہوٹل میں ہیں, یہاں رکھا اور یہاں ٹھہرو, میں سلام پڑھ کے ابھی آ رہی ہے, تو گستاخی ہے اور بے ادبی ہے. وہاں حاضری کے اصول ہیں, اس کے آداب ہیں کہ بالکل خاشعاً خاضعاً, یہاں کے بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, اور رئیس القضاء اعلیٰ بھی رہے پھر وہ, جن کے بیٹے آج کل امام حرم بھی ہیں شیخ صالح, تو ان کے والد جو تھے بن حمید بہت بڑے عالم, بہت بڑے علماء سے تھے جیسے شیخ عبد العزیز بن باز, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا خدا کی جان ہے کہ دونوں نابینا تھے, وہ بھی نابینا تھے, وہ بھی نابینا تھے, لیکن علم پر اتنا عبور تھا ان لوگوں کو, کوئی مسئلہ پوچھو تو اس کی جزیات تک بھی یاد, اور پھر ہر مسئلے پر دلیل میں کوئی نہ کوئی حدیث مبارک بھی دماغ میں تھی. اتنا بڑا علم بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. گہرائی علم کے اندر, گہرائی, اور اگر کسی مخالف نے بھی دلیل کے ساتھ میں بات کی ہے تو اس کو قبول کرنا, یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے, ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ظاہر زیارت کے لیے مدینے حاضر ہو, فلیکن خاشعاً خاضعاً متواضعاً, عین خشوع کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, ادب کے ساتھ چلے, اور یہ دل میں تصور کرے کہ انہ یرى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ گویا کہ وہ خود حضور کو دیکھ رہا ہے. اگر حضور کی زندگی میں حاضر ہوتا اور حضور سامنے موجود ہوتے تو میں کس طرح کھڑا ہوتا, کس طرح آتا, میں کتنا ادب اور احترام کرتا. وہی احترام بدستور باقی رکھے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آنا کرنے کیس بھی مسلمان ہو گیا, بنو کیس بھی مسلمان ہو گیا. اس کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ, یہ یماما کی قبیلہ, یماما کا علاقہ ہے ریاض کے قرب میں, نجد کے علاقوں میں ایک جگہ ہے یماما, وہاں اب بھی بنی حنیفہ ہے. یہ بنو حنیفہ جو ہے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا, اور ان کا وہ سردار تھا وہ سید قطب الدین القصاب. اچھا, یہ قبیلہ بھی اسلام لانے کے لیے آیا, لیکن مسلمہ مدینے سے باہر ہو گیا, انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. جو اسلام لانے کے لیے آ گئے, اسلام لے آئے, حضور نے ان کو ہدایات دیے, جائزے دیے, کچھ نہ کچھ چیز دی, کیونکہ اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے تمہارے دین میں آتا ہے تو اس کے تعلیم قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مدارات کرو, کیونکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیہ قیمتی ہو, ہدیہ ہدیہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو ہدایہ دیا تو انہوں نے کہا کہ حضور مسلمہ بھی آیا تو ہے, لیکن وہ ابھی مدینے نہیں آیا, اس کے لیے بھی ہدیہ دیا, اس کے لیے بھی دے دیا. جب یہ قبیلہ واپس آیا تو مسلمہ کہنے لگا کہ اچھا اللہ کے نبی نے مجھے بھی ہدیہ دیا ہے. میں کہا, انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے, بھی میں تو مدینہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا, میں حضور کو ملنا بھی نہیں چاہتا, اور انہوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے تو ٹھیک ہے. چلو, اس نے کہا کہ اچھا میں اپنا آدمی بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, اسلام لے آتا ہوں, لیکن آپ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ مجھے ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی. حضور نے فرمایا کہ اس مسلمہ کو جا کے کہہ دو کہ یہ لکڑی بھی اگر چاہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, تم میرے پاس خلافت مانگتے ہو. یہ اچھا اسلام ہے جو میری شرط کے تابع ہے کہ جی پیسے دو گے تو میں مسلمان ہوں, نہیں دو گے تو میں مسلمان نہیں. یہ کون سا اسلام ہوا بھائی؟ ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. اور اس کی اثنا میں حضور نے خواب دیکھا, سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں, اور میں نے ان کو پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خواب رکھا تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک ان کی قوت کو ختم کر دیں گے, جیسے پھونک سے چیز اڑ گئی ہے وہ بھی اڑ جائے. اور یہ انہی میں سے ایک مسیلمۃ بن القذاب تھا اور ایک اسود انسی تھا. مسیلمۃ بن القذاب یماما میں پیدا ہوا, اور اسود الانسی جو تھا وہ یمن میں پیدا ہوا, جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں اور ہم پر بھی اللہ کی وحی آئی. اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقابلہ ہوا, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں نے مسیلمۃ بن القذاب کو شکست دی, مرتد قتل ہوا, اور اس کا فتنہ نبوت جو تھا وہ ختم ہوا. لیکن اسی طرح یہ فتنے پیدا ہوتے رہے, ہوتے رہیں گے, کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا سلاسون دجالون کذابون, 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, کلہم یزعم انہ نبی علی لا نبی بعدی, وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں حالانکہ میرے پاس اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ, جیسے آپ کے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں مسلمہ قذاب وہاں پیدا ہوا, جیسے اس نے بھی ابتدائے نبوت کیا. اور پھر وہ قادیان نے پھر جناب پاکستان میں آ گئے, پھر ربے میں آ گئے, اللہ نے بہرحال ان کو ہر جگہ رسوا و ذلیل کیا کہ وہ اب پاکستان سے بھی نکالے گئے اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء نے متفق علیہ ان پر کفر کا فتویٰ دیا. اب وہ جناب یہاں سے بھاگ کے پھر لندن میں, کیونکہ اصل نبی تو انہوں نے بنایا تھا, اصل مرزا کو جب نبوت ملی تھی تو بنانے والے تو انگریز تھے, بنانے والے وہی تھے, مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نبوت کا فطرہ کھڑا کیا تھا. تو اب پھر ان کی گود میں چلا گیا کہ جناب ہم ہر جگہ سے مار کھا کے پھر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں, اب پھر آپ ہماری عبادت کریں. اب اس نے پھر وہاں ڈیرا لگایا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے فرمانے وہاں بھی مقابلے کے لیے پہنچ رہے ہیں. اور حقیقت ہے ابھی ہم جاتے ہیں آج بہت سارے لوگ اس دفعہ بھی کچھ صحافی اور کچھ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو کیا تکلیف ہے, دیکھیں وہ پاکستان چھوڑ گئے, وہ انڈیا چھوڑ گئے, وہ یہاں لندن میں آ گئے, لیکن اب مولوی لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو آخر کیا ایسی بات. ایسے سوالات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گئے ہیں کہ اب تمہارے ملک سے نکل گیا جان چھوٹ گئی. اصل بات میرے عزیز یہ نہیں ہوتی, اصل بات یہ ہے کہ وہ باہر رہ کر بھی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب آپ جرمنی میں جا کے دیکھیں, اسی طرح آپ جنوب افریقہ میں جا کے دیکھیں, اسی طرح اور جو افریقی ممالک ہیں نائجیریا وغیرہ وہاں جا کے دیکھیں, اسی طرح زامبیا میں, گانا میں, جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے, کیونکہ ان کے دو مقام ہوتے ہیں, ایک جہاں جہالت ہو, دوسرا جہاں غربت ہو, اور تیسرا جہاں ضرورت ہو, وہ تین آدمیوں کو پکڑتے. اب ایک آدمی لندن میں گیا ہے, اس کے پاس ویزا ختم ہونے والا ہے, وہ رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی آپ ہمارا فارم پر کر دیں کہ آپ کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے, ہم آپ کو سیاسی پناہ لے کر دیتے ہیں. کہ جی ہم تو پاکستان سے نکلے ہوئے ہیں, ہمیں تو وہاں مار دیتے ہیں لوگ, ہمیں پناہ دی جائے. جو آدمی جماعت احمدیہ کا فارم پر کر دے اس کو پناہ مل گئی. انہوں نے کہا دیکھیں جی اب تو ہر سال ہزاروں لوگوں کو مرزائی بنا رہے ہیں. ایک تو یہ ضرورت ہے, دوسری بات یہ ہے ہم نے ان کو کہا, بی بی سی والوں کو, این این آئی والوں کو, ہم نے ان سے کہا, نہیں کہتے کوئی آئی یہودی ہے نظرانی ہے, کبھی ہم نے ان کے ساتھ آ کر کوئی چیلنج, کوئی مناظرہ, کوئی مقابلہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہیں, لیکن یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے, نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے, سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے, ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے, لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. مشکل یہ ہے, یہ بھی آج کھلا اعلان کر رہے ہیں میں مسلمان نہیں, جان چھٹی ختم, کوئی ہمارا مناظرہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی تقریر نہیں, کوئی جلسہ نہیں, ہم پھر کبھی نہیں آئیں گے. لیکن جب یہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم ختم نبوت کے بھی قائل ہیں, اور جو ختم نبوت کا قائل نہ اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں, لیکن ختم نبوت کا معنی ہے مہر نبوت, تو جس کو اللہ کا نبی مہر لگا دے وہ نبی ہے, ترجمہ اس کا وہ اپنا کرتے ہیں. تو بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمہ وہاں پیدا ہوا, اسد انسی وہاں پیدا ہوا, اللہ نے ان دونوں کا فتنہ جو تھا وہ بھی ختم کر. اس کے بعد جو ہے بنو سعید, بنی سعید جو تھے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا جس میں حاتم سائی جو بہت بڑا تاریخ میں سخی گزرا ہے, یہ اسی سائی قبیلے کا سردار تھا حاتم. اس قبیلے پہ حملہ ہوا تو سائی جو تھے وہ گرفتار ہوئے, جس میں حاتم کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی, اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب حضور کے سامنے لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, قیدی تھی. تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور, ہم نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو. انہوں نے کہا حضور کافر کافر عورت ہے. فرمایا کافر کیا مطلب؟ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, کافر کی ہو, ہندو کی ہو, مسلمان کی ہو, بیٹی تو بیٹی ہے. تو بہرحال وہ حاتم تائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی, اور حضور کے راستے میں جب حضور مسجد جاتے نا تو اس راستے میں ہی وہ لڑکی بیٹھی ہوتی, جب حضور گزرتے وہ کھڑی ہو جاتی, حضور میری بات سنے, بات بتاؤ کیا بات. اس نے کہا ماں سے ابھی وغاب الوافد, میرا ابا بھی مر گیا, میرا بھائی بھی غائب ہو گیا, مجھے بتائے میں قید میں اکیلی عورت ہوں, آخر ایک میں سخی باپ کی بیٹی ہوں, مہربانی کر کے مجھے رہائی دی جائے. ایک دن دو دن تیسرے دن حضور نے فرمایا رہائی. اس نے کہا کہ حضور اگر میرا بھائی آپ گھر میں تمہارا بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سن کے فرار ہو گیا بھاگ گیا, اللہ اور اللہ کے رسول سے فرار ہونا چاہتے ہیں اس کو نہیں, ہاں اللہ تمہارا بھائی خود آئے اسلام کے لیے تو پھر آپ اس کو بنا دیں. تو یہ لڑکی واپس آئی اپنے بھائی کو ملی, اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو تم اب نہیں بچ سکتے ہو بس سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, کیونکہ آدم کی بیٹی جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑی سمجھدار اور امراۃً ذات حزم, اس نے کہا تم مجھے مشورہ دو, تمہارا مشورہ کیا ہے میں کیا کروں. اس نے کہا ادھی دیکھو بات سنو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کے نبی ہیں یا پھر بادشاہ ہیں, ان دو میں سے تو خالی نہیں ہے کیونکہ اب سارے جزیرہ تو فتح ہو گیا. اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی, اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ تمہیں خود بلا رہا ہے تو جاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا, یہ تو سوچنے کی بات ہے. اس نے کہا ابھی تمہاری رائے تو بہت اچھی, ابھی آیا وزیر منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احترام کیا, آخر ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا اور سخی انسان جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے, آدمی کے اللہ نے سخاوت دی ہو تو سخی آدمی چاہے کتنا گناہگار ہو لیکن اللہ کو بڑا پسند. تو جب آئے تو حضور نے بڑا احترام کیا بڑی عزت دی. اب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا فیصلہ کروں کہ انہو نبی ان و ملک ان بادشاہ ہیں آپ نبی ہیں. کہتے ہیں ایسے ہم چل رہے تھے کہ راستے میں جات امراۃً عجوزہ ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے کہا کہ اسمع یا محمد, تو حضور میری بات سن. وہ کہتی ہے کہ جناب میں وہ عورت جو ہے بوڑھی عورت ہے بالکل لکڑی پکڑے ہوئے ہیں, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی بات سن رہے ہیں, سارے صحابہ کھڑے ہیں تو ایک گھنٹے تک حضور بات سنتے رہے. ابھی کہتا ہے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے, آدھا بن آدھا کے انبیاء, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ خلق نبوت ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے سارا قافلہ روکا ہوا ہے, گھنٹہ ہو گیا حضور سڑک میں کھڑے ہیں, یہ بات کیا ہوں گی, بات نہیں ہو سکتی, اللہ نبی اور نبی ہے. کہتی ہے کہ پھر جب ہم پہنچ گئے مدینے میں حضور مجھے اپنے گھر میں لے گئے تو میں نے گھر میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک چمڑے کا سرانا پڑا ہے, تو مجھے وہاں بھی اندازہ ہوا کہ اللہ نبی لیس ملک, یہ بات کیا نہیں, بات کیا ہوں گے گھر ایسے نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرانا مجھے دیا, کہا کہ یہ سرانا لے لو اور اس پر بیٹھ جاؤ تم مہمان ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں حضور اللہ آپ اس سرانے پہ بیٹھے, حضور نے فرمایا آپ اس سرانے پہ بیٹھے, میں نے کہا نہیں حضور آپ کے سامنے میں کیسے سرانے پہ بیٹھوں, حضور نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں تم مہمان ہو. تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے سرانا دے دیا, میں سرانے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور حضور نے کی بچی بیٹھا. تو میں نے کہا اللہ نبی من الانبیاء, یہ باقی اللہ کے نبی ہیں بادشاہ نہیں ہیں. میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا ابھی تمہیں بتائیں کہ تم اب بھی دین کسوری پر ہو. یہ دین کسوری جو تھا یہ یہودیت کے اور نصرانیت کے درمیان میں ایک نیا دین تھا. ابھی کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بھی کس بات کا پتا تو میرے بیٹے کو بھی نہیں, میرے باپ کو بھی نہیں, میری بہن کو بھی نہیں, ہر کوئی مجھے سمجھتا تھا کہ میں نصرانی ہوں, حالانکہ میں نصرانی نہیں تھا, میں تو کسوری تھا. اور حضور نے فرمایا تم لوگوں سے میرے باز بھی لیتے ہو جزیہ بھی لیتے ہو, اور حالانکہ تمہارے اس دین کسوری میں تو لینا حرام ہے, یہ جگہ ٹیکس جو لوگوں سے تم وصول کرتے ہو. تو ابھی کہتے ہیں واللہ میں حیران ہو گیا کہ وہ چیزیں جس کا علم میرے سوا میری بیوی کو نہیں, میرے بچے کو نہیں, میری اولاد کو نہیں, ان کو کیسے بتایا. مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کو اللہ کے بھائی کے ذریعے خبر دیا, اور تو کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسلام لے آئے. یہ وہی عدی ابن حاتم ہے جن کے بارے میں صحیح حدیثوں میں ذکر ہے کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, عیسائی جو تھے ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا,
تو اسی آدمی ابن حاتم نے اعتراض کیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کو کبھی اپنا رب تو نہیں مانا. حضور نے فرمایا صبر کرو, وہ لوگ اگر کسی چیز کو حلال کر دیں تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے, وہ اگر کسی چیز کو حرام کر دیں تو تم لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا یہی تو اللہ کا حق ہے, یہ تشریح جو ہے یہ تو اللہ کا حق ہے, اور خدا بنانا کیا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ بس اس کے آگے نماز سجود رکوع کیا جائے, بلکہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اگر ان احکام کو نافذ کرنے والا یا بنانے والا ہم کسی, ہم اس کو بھی خدا مان رہے ہیں. یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جیسے لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں اندھے معتقد ہو جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسلمان جو تھے بعض اوقات وہ کافر لیڈروں کے معتقد ہو گئے, بعض مسلمان جو تھے وہ مسلمان لیڈروں کے معتقد ہو گئے, اور بعض لوگ اپنے اس لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھ, وہ شراب پیتا ہے وہ بھی پی رہے, وہ جیسا لباس پہن رہا ہے وہ بھی پہن رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو صالحانہ یہ بھی بت پرستی ہے. بت پرستی کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ خود کھڑا کر دو, اگر آپ بندے کو پوجتے ہیں یہ بھی بت پرستی ہے. اگر آپ کسی کی شخصیت کی پرستی کرتے ہیں تو وہ بھی بت پرستی ہے. اگر آپ اللہ کے رسول کے مقابلے پر ایک آپ کا قائد ہے, ایک آپ کا لیڈر ہے, آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں, آپ لیمن کو مان رہے ہیں, آپ ماؤ کو مان رہے ہیں, آپ جناب اسی طریقے سے کسی اور فلسفی کو مان رہے ہیں, آپ کارل مارکس کو مان رہے ہیں, آپ الارڈی کالے کو قانون کو مان رہے ہیں, تو یہ اس سے بڑی بت پرستی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہو کر اور غیر اللہ کے تشریح کو مانے. یہ تو سب سے بڑا کفر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرحال بنو سعید بھی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ایک قبیلہ تھا بنو بجیلا, جن کے آدمی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن جریر البجلی, اور یہ آدمی ایسا تھا اللہ نے اس کو ایسی شخصیت دی تھی کہ دور سے کوئی دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت آ رہا. اور حضور پاک نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ یدخلوا من هذا الباب رجل, اس دروازے سے ابھی کچھ دیر بعد ایک بندہ داخل ہوگا جس کے چہرے پر ایسا تمکنت ہے جیسے بادشاہوں کے چہرے پر ہوتی ہے, اور اس میں بڑا حلم ہے حوصلہ. کچھ دیر گزری تھی عبداللہ جریر البجلی حاضر, اور انہوں نے جب سنا کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور یہ کہہ رہے تھے, مطلب اس نے بھی فوراً کرنا پڑا. اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا عرض دن کا سردار تھا زمام ابن ثعلبہ, اور یہ زمام ابن ثعلبہ جو تھا یہ اپنے دور میں مانا ہوا آدمی تھا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے بات کرے وہ فوراً بتا دیتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. یعنی اتنا اس کو اللہ نے قیافے کا علم دیا تھا, اتنا وہ آدمی کے نفسیات کو اور آدمی کے چہرے کو اور اس کے اثاری وجہ کو یعنی خطوط کو پڑھ کے اندازہ کر کے آپ کو بتا دیتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. ایسے بڑے لوگ پیدا. اچھا اس کو علم قیافہ بھی کہتے ہیں. تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ زمام ایک بات کرو یار, مہربانی کرو تم خود مدینہ شریف کیوں نہیں چلے جاتے ہو تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے بتلا دو کہ وہ سچے ہیں, اللہ کا نبی ہے, سچا ہے یا نہیں ہے, تاکہ ہم بھی فیصلہ کریں. ساری دنیا تو مسلمان ہو رہی. تو زمام ابن ثعلبہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں اور پوچھا کہ من خلق السماوات, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کس نے پیدا کیا؟ سنا اللہ. من خلق الارض, زمین کس نے پیدا کی؟ حضور نے فرمایا اللہ. دیکھا من نصب الجبال, ان پہاڑوں کو زمین پہ کس نے جمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ. اس نے کہا اقسم بالله,
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے آسمان بنائے، زمین بچھائی، پہاڑ جمائے، اس خدا کی قسم ادے کر آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ ارسلک، اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم بالکل، واشهد اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا بھی میں بھی فرض مسلمان. اس لیے یعنی مقصد ہے کہ اللہ تبارک تھا. اسی طرح کہتی ہے کہ ایک عرابی حضور کی خدمت میں جنگل کا رہنے والا بدو آیا، کہنے لگا اقسمک باللذی خلق السماوات السبع، میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں آپ کو جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین پیدا کی، جس نے پہاڑ پیدا کیے، آپ مجھے بتائیں ایسی چیز مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ اپنا درست کر لو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کبائر گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کے فرائض جو ہیں جیسے پانچ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے اگر پیسہ ہو، پیسہ ہو، سیت ہو، طاقت ہو تو حج ہے، اللہ کے فرائض پورے کرو. کہنے لگا واللہ لا ازیدہ ولا انقص. کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ بتلا دیا ہے اس پہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ تھوڑا کروں گا، اس پہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا. اور اس کے بعد چل پڑا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس صحابی کو اس نے جو کچھ کہا ہے، اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ کی جنت اس کے لیے لازم ہو گئی. اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا سنت نفل نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں صحابی بھی کہا ہے میں نہیں پڑھوں گا، اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ صحابی کا اپنا ایک اشتہار تھا، ایک رائے. یہ معنی نہیں ہے کہ سنت اور نوافل اگر ایسی بات ہے تو اللہ کے نبی بھی نہ پڑھتے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی سنت اور نوافل نہ پڑھتے. اب ہم نے حضور کی اتباع و اتباع کرنی ہے، کسی ایک صحابی کی اتباع نہیں کرنی. صحابی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ اتباع کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو بہرحال یہ زمان ابن سالبہ بھی مسلمان ہو گیا، بنو حنیفہ بھی مسلمان ہو گئے، بنو عامر بھی مسلمان ہو گئے، بنو قیس بھی مسلمان ہو گئے. اسی لیے اس سنہ کو 9 ہجری کو کہا گیا عام الوفود. یہ وہ سال ہے کہ جس میں وفد کے وفد دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں. اب اللہ نے قرآن نازل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ نے فرمایا جب آ گئی اللہ کی مدد، آ گئی فتح اور داخل ہوئے دین میں فوجوں کی فوجیں، جب یہ آیت اتری تو حضرت ابن عباس رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی، کیوں دین پورا ہو گیا. اب تھوڑا سا آپ پیچھے جا کے اپنے نظروں کو دہرائیں کہ صلح حدیبیہ پر جب حضور نے صلح کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا صلح حدیبیہ کو. وجہ کیا تھی کہ صلح حدیبیہ میں صرف 1400 آدمی کا لشکر تھا، لیکن 2 سال کے بعد 4500 کا لشکر تھا، اور غزوہ حنین اور غزوہ مکہ کے موقع پر 10000 کا لشکر تھا. اور اب جناب 10 ہجری میں جب حضور نے حج کا اعلان کیا تو 1,00,000 کا لشکر حج میں تیار ہوا. یہ دروازہ کھل گیا نا فتح مبین. اسلام نے ایسے وہ نہیں کہہ دیا فتح مبین، فتح مانا ہوتا ہے کھولنا، یعنی حضور کے آگے اسلام کے آگے جو رکاوٹیں تھیں وہ کھل گئیں. اللہ نے ایسی فتوحات دی. اب حضور نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے حج کرنا ہے وہ حج پہ چلے. تو اب 1,00,000 انسانوں کا قافلہ حج پہ چل رہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر تھے، ایک غلام تھے، ایک راستہ دکھلانے والا تھا. آج وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب حج کے لیے چلے تو 1,00,000 لشکر ساتھ ہے. اصل بات یاد رکھو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو موقع ملے بات کرنے کا. اسلام کو جب آپ صحیح معنوں میں پیش کریں گے نا, یقین کریں, آج آپ پورے یورپ میں جا کر دیکھ لیں, خدا کی قدرت ہے کہ جہاں جہاں اسلام پہنچ رہا ہے, جہاں جہاں اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں, اس روزانہ یعنی تعداد 10, 20, 50 روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جن علاقوں میں آج سے 20 سال پہلے 2 مسجدیں تھیں, آج وہاں 2000 بندہ تھی. وجہ کیا ہے کہ اسلام تو ایک ایسا کامل مان جامع دین ہے کہ جب اس کو صحیح معنوں میں سمجھایا جائے تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام خود پیش ہی نہ کر سکے. ہم نے اسلام کو ایک رسومات کا اور ایک عادات کا مجموعے کا نام دے رکھا ہے. کسی نے تادیہ نکالا تو اسلام کی علامت ہے, کسی نے میلاد بنا لیا تو اسلام کی علامت ہے. لیکن جو اسلام کے اصل جوہر ہیں, اسلام کے اندر جو موتی ہے, وہ تو کبھی ہم نے پیش ہی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی حج, اور آپ کا یاد رکھیں یہ حج ایک, اسی لیے اسی کا نام حج الوداع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو 4 کیے, لیکن حج فرض ہونے کے بعد حضور نے جو حج کیا وہ صرف ایک حج ہے. اسی لیے اس وہ پہلا حج بھی وہی ہے اور آخری حج بھی. اور یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے, حالانکہ حج فرض ہوا ہے 8 ہجری. 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا, کیونکہ مشرکین مکہ میں ایک مصیبت تھی, ایک عادت تھی کہ اگر کوئی خاص آرڈر جاری کیا جائے تو یا بادشاہ خود کو آرڈر نافذ کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتے دار نافذ کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ يدخل الجنت الا نفس المؤمنة, کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ يطوف بالبيت عريان, آج کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کر سکے گا. اور حضور نے فرمایا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اور جو مشرق ہے وہ پلید ہے, اس کو بھی اللہ کے حرم میں داخل ہونے کا حق نہیں. اور اسی طرح حضور نے حکم دیا کہ آری جتنی تماثیل, جتنی بت, جتنی تصویریں ہوں سب کو مٹا دو. بلا قبر مشرفا الا سبیتہ, اور قبرستان میں جتنی اونچی قبریں ہوں ان کو بھی زمین کے برابر کر دو, کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو. یہ سارے کام جو تھے 9 ہجری میں ہو گئے. اب 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیر علی سے, جس کا اصل نام تو ذل حلیفہ ہے لیکن مشہور جو ہے وہ ابیار علی ہے, اور ہمارے پاس لوگوں نے تو ایک روایت بھی بنا رکھی ہے, کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقبہ زمین جائیداد تھی, اسی لیے اس کو بیر علی کہا جاتا ہے. حالانکہ انتہائی بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی کے بعد بی بی فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے, اتنی بڑی جگیریں کہاں سے آ گئی تھی. حضرت علی تو غریب آدمی تھے, وہ تو سب مجبت کا ملتا گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں رو رہے تھے, حضرت عثمان گزرے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کمالے میں نے 2 اونٹ پالے تھے کہ بھئی لکڑیاں لاؤں گا, بیچوں گا, پیسے اکٹھے ہوں گے تو بی بی فاطمہ سے میری شادی پہ خرچ ہوگا. حضرت حمزہ نے 2 اونٹ میرے ذمہ کر دیے. حضرت حمزہ رضی اللہ چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی, یہ اونٹ بٹھا کے جو گئے نا جی, تو ایک مغنی گانا گا رہی تھی کہ پہلے سردار جو ہوتے تھے نا اونٹوں کی کوہان کاٹ کے کباب بنا کے کھلاتے تھے. حضرت حمزہ نشے میں جھوٹے اونٹوں کی کوہان کاٹ دی. حضرت علی واپس آئے, دونوں اونٹ زخمی ہوئے پڑے. وہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں گیا کہ حضرت دیکھیں آپ کے چچا نے کیا کر دیا, حضرت حمزہ نے کیا کر دیا. حضور آئے تو حمزہ نشے, حضور نے فرمایا ماذا فعلت یا حمزہ, یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اسے آنکھیں اٹھا کہتے ہیں الحمد للہ عبید و آبائی. اچھا اچھا تم تو میرے دادے کے غلام ہو نا, کیا کرنے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا علی وہ تو ہوش میں نہیں ہے, اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا اونٹنیاں, اس کے بدلے میں کیا کہوں حمزہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میری تو جائیداد ہی اونٹنیاں تھیں, تو وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ کر دی ہیں اور بی بی فاطمہ کی شادی قریب ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا خرچ کروں گا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ لا تبقی علی، حضرت علی تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، شادی علی کی ہوگی اور دولت عثمان کی ہوگی۔ تو حضرت علی کے بعد کہاں سے کہتی نہیں آ گئی کہ پیر علی حضرت علی کا ہو گیا؟ اچھا، بعض لوگوں نے ایک اور روایت کری ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں کچھ جن بھوت رہتے تھے جو کسی کے قبضے میں نہیں آتے تھے، تو حضرت علی نے پکڑ کر ان کو اس کنویں میں قید کر دیا۔ یہ بھی جھوٹی روایت ہے، خدا جانے پتنی مولوی وہ کہاں سے جن بھوت نظر آ جاتے ہیں، اور ان کے جن بھوت بھی ایسے کوئی پاگل سمجھدار ہیں کہ جو پکڑتے ہیں مسلمانوں کو پکڑتے ہیں۔ میں کہتے ہیں ان پیروں کو کہو بدبختو، اگر تمہارے پاس بھی جن جن ہیں تو ان کو کہو کافروں کو مارو، ہندو کو مارو، والی جان چڑھاؤ، یہودیوں کو مارو، تمہارے جن اچھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے پلے ہوئے ہیں؟ وہ جی جن کے ذریعے مٹھائی لکھا لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے حکم دیا کہ ملتان کا حلوہ لے آؤ، بچوری لے آؤ، یعنی چوری کھلا رہا ہے، اچھا حضرت ہے نہ، ملتان کا حلوہ جی اٹھا کے جن لے آئے، کوئی باپ کا تھا ہے جن کے باپ کا تھا، وہ حرام نہیں؟ لوگ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت نے آج ایسی کرامت دکھائی کہ بیٹھے بیٹھے ملتان کا حافظ حلوہ آ گیا۔ وہ حافظ حلوہ جو آ گیا، پہلے کھانا حلال ہے حرام ہے چوری کی حضرت نے؟ حضرت کو تو ہاتھ کاٹا جائے جس نے چوری کرائی۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ پیر ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی شخص ایک اور گزرا ہے علی، جس کے اس علاقے میں کوئی زمین تھی، کنویں تھے، جس کی وجہ سے اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے، اس کا سیدنا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے وادی فاطمہ، لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ تو اللہ کے بندے، بی بی فاطمہ تو غریب تھی، وہ تو چکی پیستے پیستے ان کے تو ہاتھوں میں چالے پڑ گئے، تو ان کی وادی فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ یہ جموم کے قریب یہ وادی فاطمہ ہے، لوگ کہتے ہیں بی فاطمہ کی وادی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے لوگوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں، کس سے یہاں جو نام پھٹاتا ہے نا جی، قوم بڑی استاد ہے، ایک منٹ میں لگا دیتی ہے، چلو بھائی اس کو بی بی فاطمہ کے ساتھ لگا دو، اس کو علی کے ساتھ لگا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، تو آپ نے وہاں سے جو حج کی نیت کی، تو وہ حج قران تھا۔ حج قران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ملا کر، اور مکے میں آ کے اسی احرام، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، احرام میں رہے گا، اسی احرام کے ساتھ حج میں جائے گا، حج کرنے کے بعد کنجویا مار کے قربانی کر کے سر مڑا کے احرام کھولے گا، تو قران ہوگا۔ تبتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اشور حج میں آ کر عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر آٹھ دن حجہ کو حج کا احرام باندھے، اس کو کہتے ہیں تبتو۔ اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیت ہی صرف حج کی کرے، اور احرام ہی صرف حج کا باندھے، اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج قران جو ہے وہ افضل۔ اس میں البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے بعض ائمہ کا، بعض ائمہ یہ فرماتی ہیں کہ حج قران کے لیے یہ ضروری ہے کہ بکری ساتھ لائے، سائق الحج یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بکریاں لائے ہیں وہ تو قران کریں، جو نہیں لائے وہ تبتو کر لیں، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو آپ بکری ساتھ لائے ہیں پھر تو آپ قران کر سکتے ہیں، اگر آپ بکری ساتھ نہیں لائے ہیں پھر آپ تبتو کریں، آپ قران کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، بکری لانا سنت ہے یا ذبح کرنا سنت ہے؟ ایک آدمی بکری لے آئے لیکن ذبح نہ کرے، پھر ادا ہو جائے گی؟ نہیں، ایک آدمی بکری لے آئے لیکن اس نے ذبح نہیں کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصل تو بکری ذبح کرنا ہوا نا، صرف ساتھ لانا تو نہ ہوا، اور اس دور میں تو ساتھ لانا ممکن تھا۔ اب ہم جب ہوائی جہاز میں چڑھے تو ہمارے ساتھ کیسے جانور ساتھ آئے؟ اب تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، ہم معذور ہیں، مجبور ہیں۔ اور حضور کو عمرے میں جب آئے تھے پھر بھی جانور ساتھ لے کے آئے تھے، اب جب آپ عمرے پر آئے تو پھر بھی آپ جانور ساتھ ہی لاتے۔ حضور نے جب حدیبیہ میں صلح کی تھی تو آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا تھا سیرت الرسول میں کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا کفار کے ساتھ، حضور واپس جانے لگے تو آپ نے حکم دیا جانور ذبح کرو، تو حضور تو عمرے میں بھی جانور ساتھ لے آئے۔ بہرحال جمیع ایمان الحق والہدا ہیں، اللہ سب پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، اور جب مکے میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے پہنچے حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا کہ علی تم نے کیا احرام باندھا؟ بھائی قران کا، تمتو کا یا افراد کا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جانور بھی لایا ہوں، آپ کے لیے بھی لایا ہوں قربانی کے جانور، اپنے لیے بھی لایا ہوں۔ میں جب میقات پہ آیا، یمن کے رستے سے میقات پہ پہنچا، تو میں نے کہا کہ یا اللہ، چونکہ مجھے تو پتہ ہے نہیں کہ تیرے نبی کی کیا نیت ہے، تو جو تیرے نبی کی نیت وہی میری نیت ہے۔ تو میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا، میں خود تو کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم جانور بھی لائے ہو اور تمہاری نیت بھی وہی ہے جو میں نے کی ہے، تو میں تو قارن ہوں، تو لہٰذا تم بھی قارن ہو۔ اب اسی مسئلے پر تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ بڑا ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے اور ایک امام یہ کہتا ہے، اور دیکھو جی لوگ کہتے ہیں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اور یہ بات ہے کیسے ان لوگوں نے مسئلے بنا دیے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو کہ حضور نے تو حج ایک کیا، لیکن حج کی قسمیں تین بن گئی۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج ایک کی راہ افضل ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمت تو افضل ہے، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج مفرد افضل ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو ایک حج کیا، اور مولویوں نے حج کی قسمیں بھی بنا لی، اور وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے، وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے۔ حالانکہ اگر اللہ کے دین کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہو تو کوئی مشکل بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں قران افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا اپنا حج تو قران ہے نا، تو حضور جب افضل ہیں تو حضور کا ایک ہی حج ہے، اللہ ان سے افضل حج کروائیں گے، تو لازم بات ہے کہ قران افضل۔ حضور نے فرمایا مکے میں آنے کے بعد صحابہ سے کہ بھئی جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ صحابہ نے آگے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج چار دن حج ہے، اور آٹھ دن حج کو ہم نے مینا جانا ہے یوم التربیہ، اگر ہم احرام کھول دیں گے تو لازمی بات ہے کہ انسان کی توجہ پھر بیوی کی طرف ہوتی ہے، خواہشات کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی جانور ساتھ نہ لے آتا، تو میں بھی تمتع کرتا، اور اگر اللہ نے مجھے پھر نصیب کیا تو میں بھی تمتع کروں گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب حضور زبردستی تمتع کروا رہے ہیں، اور حضور کی تمنا ہے کہ لولا سبت الحدیہ، اگر میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا میں بھی تمتع کرتا، تو تمتع افضل ہے۔ اب حج کی دوسری قسم بھی نکل گئی، اور امام احمد بن حنبل کے افضل کہنے کی دلیل بھی بن گئی کہ حضور جو فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، اپنا مفرد افضل ہے۔ ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ کو فرض، انہوں نے کہا اللہ نے حج فرض کیا ہے کہ عمرہ بھی فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرض کیا ہے؟ کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے حج فرض کیا ہے، باقی عمرہ تو اس کے ساتھ روا لواز ہیں، کہ موقع مل جائے تمتع کر لو، موقع مل جائے قران کر لو، موقع مل جائے صرف حج کر لو، لیکن اصل فرضیت تو حج کی ہے، لہذا افضل حج ہے، وہ فرض ہے۔ اب دیکھیں تمام ائمہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ائمہ کرام ہے ان کا فہم قرآن ہوتا ہے، فہم حدیث ہوتا ہے، یعنی حکم تو قرآن کا ہے، حکم تو حدیث رسول کا ہے، ان کی صرف تھنکنگ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی رائے ہے۔ جیسے آپ کے بڑے بڑے لائر ہیں، بڑے بڑے ججز ہیں، قانون پڑھتے ہیں، ہر کسی رائے ہوتی نہیں ہے اپنی اپنی، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی خلاف نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، صرف تم کو دین میں اختلاف نظر آتا ہے، کیونکہ ادھر آنے کا جی نہیں چاہتا نا، تو آپ جان کیسے چھڑائے ہو، دیکھو جی ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک مولوی وہ کہتا ہے۔ میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلو آپ ایسا کریں، جن باتوں پر مولوی متفق ہیں وہ تم مان لو، جھگڑے والی چھوڑ دو۔ جن جن باتوں پر مولوی تمہیں لڑاتا ہے نا، کچھ مولوی کچھ کہتا ہے، نماز کے لیے تو جھگڑا کوئی، تمام مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو، یا کوئی ایسا مولوی بھی ہے جو کہے نہ پڑھو، تو چلو بھائی یہ تو شروع کر دو نا، کب از کم اس میں تو سارے مولوی متفق ہیں۔ رمضان کے روزے کے بارے میں کتنے مولوی ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ نہ رکھو، یا 30 یا 29 نہ رکھو بلکہ اس دفعہ 10 رکھ لو، کوئی ایک مولوی دکھاؤ جس نے اختلاف کیا ہو. اچھا اگر تم صاحب دولت ہو تو حج کے بارے میں ایک مولوی دکھاؤ جو کہے گی حج نہ کرو. اچھا ایک مولوی مجھے دکھاؤ چاہے وہ خود داڑھی منڈاتا ہو لیکن کسی کو کہے کہ داڑھی منڈاؤ. ایک مولوی پیدا کر دو کسی پارٹی کا, بریلوی ہو دیوبندی ہو, بس ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, میں اس کی بات میں مان لوں گا, میں نرم آدمی ہوں, میں جھگڑا نہیں کروں گا. تو جن مسلم پر مولویوں میں اختلاف نہیں ہے, سارے مولوی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اس پر تو تم چلنا شروع کر دو, اور جن پر اختلاف ہے ان کو رہنے دو, وہ بعد میں حل کر لیں گے. جیسے شیعہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا قرآن جو ہے غار میں ہے اور 70 گز لمبا ہے, ان کا اللہ کے بندے ہم سے آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا, تو 70 گز والا چھپا کے بیٹھے ہوئے ہوا, وہ اگر آ گیا تو نہیں اس سے کون عمل کرے گا. تو ہم نے کہا شیعہ سے بھی آپ کا ہمارا جھگڑا ختم, ہم آپ کو اسلام پہ کورٹ میں جا کے لکھ دیتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے, اور جب تک وہ نہیں آتا تم ہمارے قرآن پر عمل کر دو. تو وہ اس پر بھی نہیں آتے, اس کا کیا کیا گیا؟ کیونکہ وہ قرآن ہو تو آئے نا, وہ تو ہے نہیں, اس نے تو آنا نہیں, کیسے رکھتے ہیں آدمی تو سمجھدار ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات بھی امام یا علماء خود نہیں بناتے, الا وہ جو بالکل پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ پھر علماء بھی نہیں, وہ تو باطل ہیں, اہل باطل ہیں, پھر کے ماننا ہے ان کو, تو عالم کہنے کا حق ہی نہیں. عالم تو وہ ہوگا جو نبی کا وارث ہوگا, العلماء ورثۃ الانبیاء, جو انگریز کا وارث ہو وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے بھائی, وہ تو ظالم ہو سکتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے آئے, اور یوم الترویہ, یوم الترویہ کہتے ہیں 8 تاریخ کو. ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینا میں پانی نہیں تھا, تو اس وقت لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے اور برتن بھر لیتے تھے اور مشکلیں بھر لیتے تھے, بھی مینا میں جو رہنا ہے 2-3 دن پانی کا کیا کریں گے. تو اس لیے اس کا نام بن گیا یوم الترویہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور 9 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے. تو اب سارے مکے والے بھی صحابہ بھی حیران تھے, پریشان تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, کیونکہ قریش مکہ جو تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے, وہ عرفات نہیں جاتے تھے, کیوں؟ انہوں نے اپنا ایک مسئلہ خود نکال لیا. انہوں نے کہا کہ نہ ہم حاضر حرم, انہوں نے کہا بھی ہم تو حرم کے مجاور ہیں, حرم کے لوگ ہیں, ہم مزدلفہ سے آگے جائیں گے تو حرم سے نکل گئے نا, عرفات تو حرم سے باہر ہے نا, لہذا ہم حج کریں گے اور کریں گے حرم کے اندر, بس ہم تو آگے جاتے نہیں. اب جیسے ہمارے بلوچوں نے کوئٹہ میں مسئلہ حل کر دیا ہے, وہاں ایک جبل مراد ہے, ایک ذکری پارٹی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں مکہ مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں, یہی جبل مراد پہ آ جاؤ, یہی حج کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں ہم جنت پہ بھی نہیں جاتے, چل وہ کہتے ہیں ہم جنت پہ نہیں, اللہ کے بندے جنت کیوں نہیں جاتا, کہتے ہیں ہمیں کافی ہیں بغداد کی گلیاں, ہمیں جنت جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں تو بغداد میں جانا چاہیے. ہم نے کہا ذرا دیر کرو, ختام کے بعد جانا, ایسا نہ ہو کہ جنت تو ملے سو ملے, وہ جہاں پہنچائے گا نا تمہیں ہونا جہنم ہوگی, ہم تو برتخ میں لٹکتے رہو گے. اللہ کے بندے کی اصل کی بات ہے, جو دماغ میں آ جائے کہہ دیا, اللہ کے دین کو مذاق تو نہیں بنایا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے قریش نے بھی اپنا ایک مسئلہ بنا لیا, انہوں نے کہا نحن اہل الحرم فلا نخرج من الحرم, ہم حرم سے نہیں نکل, ہمارا حج مزدلفہ میں ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عرفات گئے, سمجھ آ گیا کہ نہیں حج عرفات میں ہوگا, اسی لیے حضور نے فرمایا تھا الحج عرفہ, حج تو عرفات کی حاضری کا نام, اگر کوئی مزدلفہ میں رہے, اگر کوئی حرم میں رہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عرفات میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفات کے میدان میں وہ عظیم خطبہ, جو خطبہ حجۃ الوداع, یہ وہی خطبہ ہے جس کو ساری دنیا نے لیا ہے, مانتے نہیں ہیں, اقوام متحدہ آپ کا اور سلامتی کونسل آپ کی اور جناب ہیومن رائٹس والے اور انسانی حقوق والے اور تنظیمیں جتنی دنیا میں ہیں, یہ آپ کے جتنے فرانسیسی انقلاب آئے, یہ ماؤ کا انقلاب, یہ سب انہوں نے اصل کیا تھا, خطبہ ہے محمد الرسول, ان سب کا اصل چارٹر جو ہے وہ یہ ہے, وہ خطبہ جو حضور نے حجۃ الوداع میں کرا. فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن نام نہیں بتلا, نام نہیں لیتا کہ میں نے کہاں سے لیا ہوگا, تو میری سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبۃ الوداع جو ہے اتنا عظیم, اتنا جامع, اتنا مانے, اتنا کامل خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ایسے خطبے کی پورے عالم میں مثال نہیں. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بڑی باتیں فرمائی وہاں عظمت خون مسلمین. حضور نے فرمایا ای یوم ھذا، ای بلد ھذا، ای شہر ھذا. حضور نے فرمایا آج کون سا دن ہے حج یوم الوقوف، کون سا مہینہ ہے ذوالحجہ، کون سا شہر ہے مسجد الحرام مکہ المکرمہ. آپ نے فرمایا مسلمانوں سن لو، ان دماغکم و اموالکم، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت بلد الحرام کی حرمت اور شہر اللہ الحرام کی حرمت ہے. جیسے یہ تین حرمتیں کبھی نہیں توڑی جا سکتی، مسلمان کی جان و مال کی بے آبروئی کبھی نہیں کی جا سکتی. حرمت عظمت اسلام اور عظمت خون مسلم. اور آج ہماری بدقسمتی ہے کافروں کا کتا مر جائے تو پوچھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے خونوں کی ندیاں بہ جائیں تو کوئی رونے والا بھی. فما بکت علیہم السماء والارض، آج ہماری وہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. ہر جگہ رسوائی، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ خواری، ہر جگہ مسلمانوں کی بربادی. کہیں عورتوں کے جلوس ہیں، کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کی جاتی ہے. لیکن کافروں کا اگر کوئی جہاز بھی گر جائے، الزام بھی لگ جائے تو ملکوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں. کوسوفو میں دیکھ لیں کیا ہے، یعنی جو مدد کرنے آئے انہوں نے بھی مسلمانوں کو مارا. مقصد یہ تھا کہ نسل مسلم کو ختم کر دو، امداد مقصد نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی آسان سی ہے جو علامہ نے کہی، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر. ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. سیدھی سی بات، نام کے مسلمان ہیں، پٹواری نے لکھا ہے مسلم، کھاتا مسلم، پاسپورٹ میں لکھا ہوا یہ کون ہے جی مسلم، باقی اس کو پتہ چلتا کوئی نہیں کہ اسلام کیا ہے. صرف نام ہے. کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ایک نماز پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ، سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ولی اللہ ہو گیا نا، مکہ شریف میں آ گیا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تو آسمان پر پہنچنے کے درمیان ایک دو میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، باقی وہ یہ نہیں سمجھتا. خدا کے بندے مکے میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں، ابو جہل تو ساری پیدا ہی مکے میں ہوا، رہا بھی مکے میں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ارے عیسیٰ اگر موت کا روا تو روز کر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو چلے جاؤ مکے شریف میں 200 سال باندھ کے کھڑا کر دو تو گدھا گدھا ہی رہے گا، بندہ تھوڑا بن جائے گا. اصل بات جو ہے کہ دیکھیں حضور کتنی عزت کے فرمائے، جیسے بلد الحرام، شہر اللہ الحرام، مسجد الحرام، یوم الحرام، اس کی حرمت ہے اسی طرح ان دماغکم و اموالکم حرام. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی اجنبی، خبردار کسی عربی کو اجنبی پہ فضیلت نہیں، فلا لأحمر علی اسودا، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. یہ سارے عنصریت کی جنگیں ہیں، قومیت کی جنگیں ہیں کہ نحن الفرائنا و نحن فلا و نحن فلا. اسلام نے تو ختم کی، یہ بت ہیں، بت سب سے بڑے بت ہیں، یہ قومیت، رسالیت، وطنیت، صوبائیت، ان سب کو جب تک نہیں توڑو گے اسلام نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خبردار کسی گورے کو کالے پہ، عربی کو اجمی، اللہ بالتقوا. اصل فضیلت تقوی کے ساتھ ہے، جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا اللہ کے یہاں اس کی شان ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگوں سن لو، آج کے بعد ربا حرام، سود حرام. اور فرمایا اول ربن رب العباس موزون تحت قدمی آزا. فرمایا یاد رکھو کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چاچا عباس کا جو سود ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ سود نہ دے، اصل قرض واپس کرے. اپنے چاچا کا سود سب سے پہلے ختم کیا. اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو جو جاہلیت میں دشمنی تھی کہ ایک بندہ مارا ہم دو ماریں گے, وہ دو ماریں گے ہم چار ماریں گے, آپ نے فرمایا ختم, آج کے بعد کوئی جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا. عامر ابن ربیع ابن عبد المطلب, عامر جو عبد المطلب کی اولاد میں, ان کے خون کا بدلہ میں معاف کرتا ہوں, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, بس ختم جاہلیت کی جنگ ختم. اور حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ قتل عمد اگر کوئی کرے گا تو قصاص, اور شبہ عمد کرے گا یا خطا کرے گا تو دیت. شبہ عمد کا کیا مانا ہوتا ہے کہ ایک آدمی لکڑی ماری بندہ مر گیا, اور ماری تو ہے نا اس نے, ویسے لکڑی کے ساتھ عام طور پہ بندے مرتے نہیں ہیں, اس کو کہا جاتا ہے شبہ عمد. اس کی دیت کتنی ہوگی؟ فرمایا ایک قوم, اس کی نیت جو ہے باقی جائے گی. تو یہ وہ حجت الوداع ہے جس میں میرے محبوب نے سارا اسلام کا چارٹر قیامت کے لیے جاری کیا, اور جس میں اللہ نے قرآن اتارا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.